الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طاب علي وعلى آلي وأصحابي وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إزني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودعين، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمع الأياس مما في أيدي الناس. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر سنائی گئی جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے خالد بن زید. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر ایک مستقل گاؤں تھا. آج کل تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے. اس زمانے میں وہ ایک الگ آبادی تھی جہاں انصاری کے کچھ لوگ آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں قیام فرما رہے. بخاری شریف ہی کی جو الگ الگ روایتوں نسخوں کے مطابق آپ کا قیام یہاں 14 روز اور ایک نسخے کے مطابق 24 روز. اگرچہ 14 روز والا جو نسخہ ہے اسی کو حضرات شورا نے راجح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 روز یہاں قیام پذیر رہے. اسی زمانے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جو تاریخ مدینہ کے سلسلے میں انہوں نے لکھی ہے, وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ, میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر اس کا اپنے دست مبارک سے رکھا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا پتھر رکھوایا, وہ انہوں نے رکھا. تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح گویا اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی. ہمارے یہاں جب مسجدیں نئی تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی جو بنیادیں رکھی جاتی ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے, بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, فی رجال لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے, اے نبی وہ مسجد اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوں, اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, یہی بھونا ہی اتطہرو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات سے پوچھا کہ آپ پاکی کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تعریف فرمائی, فی رجال یحبون ان یتطہروا. اس کے جواب میں ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم لوگ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے ڈیرا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. گویا اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. بہرحال 14 روز یہاں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو قبیلہ تھا بنو نجار, آپ کا ننیال تھا, ننیال یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جو تھے خواجہ عبد المطلب, ان کی والدہ سلمہ, یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں بنو نجار سے. اس کی بہت ساری شاخیں تھیں, خاندان بہت تھے اس کے نکلے ہوئے. اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر کہلوایا کہ آپ آ جاؤ, اب میں یہاں سے مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، چنانچہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قبا پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ جو بنو النجار کی مختلف شاخوں کے جو حضرات آئے ہوئے تھے انصار کے لوگ، وہ دونوں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی دونوں طرف دو صفیں باقاعدہ لگائے ہوئے، گلوں میں تلوار اور ہتھیار لٹکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں۔ حضرات انصار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، تمام صحابہ کو تھی، ان حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا، جو رغبہ رفتگی تھی، اس کے پیش نظر ہر ایک کی دلی تمنا یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر پر ہو۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایک محبت کا مسئلہ تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کے یہاں قیام کا فیصلہ فرماتے تو یہ چیز ان عشاق اور محبین کے درمیان تحاسد اور تنافس کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ خود فرمایا۔ بدریائے وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی کہ ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے رکھا ہے، آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے، آپ جہاں وہ اونٹنی جہاں قیام کرے گی، ٹھہرے گی، بیٹھے گی، وہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کرتے، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ کہتا کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں، ٹھہریں، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کو حکم ملا ہوا ہے، وہ جہاں بیٹھے گی میں وہاں ٹھہروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو مہار تھی وہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں، وہ رسی اس کی گردن پر ڈال دی، وہ اپنی مرضی سے آگے بڑھے۔ یہ صحابہ جو آئے تھے دونوں طرف نہ اسی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جس کے مکان کے پاس سے اونٹنی آگے نکل گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت مجھے تو ملنے سے رہی۔ اسی طرح اونٹنی آگے بڑھتی رہی، بعض حضرات جوش محبت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو چلنے دو۔ چنانچہ اونٹنی چلتے 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 اس وقت جہاں مسجد نبوی کا منبر شریف ہے یا دروازہ ہے باب جبریل، دونوں روایت ہیں، وہاں اس زمانے میں ایک بنجر زمین پڑی ہوئی تھی جہاں کھجوروں کے کچھ پرانے درخت وغیرہ تھے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور آگے بڑھایا، تو آگے چلی، پھر फिर वापस लौट कर वहीं आकर बैठ गई और अपना चेहरा जमीन के ऊपर डाल दिया, कोई अब आगे जाना नहीं। चनांचे उसी के बिल्कुल सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था। जल्दी से वो आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामान लेकर अपने घर में जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पीछे पीछे ये इरशाद फरमाते हुए कि आदमी अपने सामान के साथ होता है। आप भी उन्हीं के घर पर तशरीफ ले गए। गोया इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इनको यानी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। और ये भी यूँ समझो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर ही था। एक बहुत सालों पहले, कई सदियों से, कई सालों पहले का किस्सा है कि यमन का बादशाह तुब्बा, कई सदी पहले की बात थी, यमन का बादशाह तुब्बा जिसकी हुकूमत अफ्रीका तक फैली हुई थी, वो एक मरतबा अपनी सल्तनत के दौरे पर विजिट पर निकला। बादशाह लोग जब दौरे पर निकलते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा काफिला मुख्तलिफ किस्म के लोगों को अपने साथ लेते। हमारे यहाँ भी सदर जमहूरिया का जब दौरा होगा ना तो पूरा गोया हवाई जहाज होता है, उसमें हर किस्म के लोगों को वहाँ शरीक साथ में रखा जाता है। तो तुब्बा ने भी एक बहुत बड़ा काफिला अपने साथ लिया, उसके अंदर 400 उलमाए तौरात थे, उनको भी अपने साथ उस काफिले में, उस सफर में अपने साथ लिया। चुनांचे उस सफर में एक मर्तबा उसका गुजर मदीना मुनव्वरा जहाँ पर है आबादी, वहाँ से गुजर हुआ तो वहाँ के अलामतों को देख कर, चूँकि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी आखिरु ज़मान यानि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई इन अगली किताबों में तौरात, इंजील और अगले नबियों के ऊपर जो सहीफे उतारे गए थे उसमें अल्लाह ने पेशीन गोई भी दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी निशानियां और अलामतें भी उन किताबों में बताई गई। इसीलिए उन किताबों को पढ़ने वाले अहले किताब जो थे उनके मुताबिक खुद कुरान में बारी तआला का इरशाद है, वयारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उन अलामतों की वजह से जो उन्होंने अगली किताबों में देख रखी है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को। बहरहाल चूँकि ये इसके साथ यानी तुब्बा बादशाह के साथ ये जो 400 उलमाए तौरात थे वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अलामतों से वाकिफ थे, उन्होंने जब यहाँ ये मदीना मुनव्वरा पर बादशाह का काफिला आया, वहाँ की जो है वहाँ खजूरों के दरख्त और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें देखकर उनको अंदाज़ा हुआ कि यही वो शहर है जहाँ नबी आखिरु ज़मान हिजरत करके आकर क़याम फरमाएंगे। चुनांचे आपस में उन्होंने मुज़ाकरा किया और मुज़ाकरा करने के बाद सब ने यही फैसला किया कि हमारे इल्म में इनकी जो निशानियाँ हमारी किताबों में लिखी हुई हैं उनके पेश नज़र हम ये कह सकते हैं यकीन के साथ इसी बस्ती में वो आकर के ठहरेंगे। तो फिर उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि जब वो यहीं आने वाले हैं तो हम यहीं ठहर जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में अगर उनकी तशरीफ़ आवरी हो तो अल्लाह ताला हमें उन पर ईमान लाने की सआदत अता फरमाए, और अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी औलाद को अल्लाह तआला ये सआदत अता फरमाए। چنانچہ انہوں نے وہی قیام کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ شاہی قافلے میں آئے ہوئے تھے اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر وہاں ٹھہر سکتے نہیں تھے۔ ان سب نے جا کر جو ہے دبا بادشاہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ویسے تو ہم آپ کے قافلے میں آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ ہمیں جو ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان کے پیش نظر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسی جگہ پر وہ آ کر کے آپ ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں ٹھہریں گے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان کی سعادت عطا فرمائیں گے، نہیں تو ہماری اولاد کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ جب بادشاہ نے ان سے یہ سنا، بادشاہ نے ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، جو ایک اچھی چیز کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہ نے ان میں سے ہر ایک کی وہاں شادی کرائی اور ہر ایک کو الگ مکان بنا کر کے دیا اور ہر ایک کو بڑی بڑی رقم دی تاکہ اس کے ذریعے سے اطمینان کے ساتھ وہ جو ہے زندگی گزار سکے۔ اور ایک مکان ان 400 کے علاوہ الگ تبا بادشاہ نے بنایا اور بنا کر کے جو ہے ان 400 علماء میں سے ایک کو یہ کہہ کر حوالے کیا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آویں، اگر تمہاری زندگی میں آویں، اس میں ایک مکان حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی، ایک تحریر بھی اشعار کی شکل میں لکھ کر کے دی تھی، جس میں اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیا کہ جب اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں یہ خط میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کیجیے اور یہ مکان جو ہے ان کے لیے ہے، ان کو اس میں ٹھہرا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آویں تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے جانا۔ چنانچہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو تبا نے وہ خط حوالے کیا تھا اور مکان بھی، اور وہ مکان جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، کہتے ہیں وہ مکان وہی تھا تو بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ علامہ زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں ٹھہرے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ مکان ہمارے زمانے کے مکانوں میں تو کئی کئی اجرے ہوتے ہیں، زمانے میں سادگی تھی، ایک نیچے ایک اجرا تھا، اوپر ایک اجرا، دو اوپر بالا خانہ تھا، نیچے ایک کمرہ، اوپر ایک کمرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، ام ایوب کے ساتھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرماؤ، میں نیچے رہوں گا۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اوپر ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مصلحت کے پیش نظر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست قبول کرنے کے بجائے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگ میری ملاقات کے لیے آتے جاتے رہیں گے، اب اگر تم نیچے رہو گے میں اوپر رہوں گا تو ان آنے جانے والوں کی وجہ سے تمہیں زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں تم اوپر رہو۔ چنانچہ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن محبوب کی تمنا یہی تھی تو اسی کو منظور کر لیا اور انہوں نے اوپر وہ قیام کر رکھنا اپنا رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرمایا. دونوں وقت کھانا تیار کر کے خانچے میں سجا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانا کھا چکنے کے بعد اس خانچے کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیتے, اور پھر وہ واپس آیا ہوا کھانا جو ہوتا تھا خانچے میں حضرت ابو ایوب اور ان کی بیوی ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے, اور اسی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے وہیں سے میاں بیوی کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانچہ کھانے سے سجا کر جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا گھبرا گئے, کیا بات ہے آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج خانچے کے اندر کھانے میں آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں, جیسا تھا ویسا ہی واپس آیا, آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ نے کھانے میں لہسن اور پیاز ڈال دی, یہ بدبودار سبزی ہے, میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ان کو بدبو پسند نہیں ہے, میں اگر اس کو کھاؤں گا مجھ سے بدبو آئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بعد کبھی بھی میں نے سالن میں کھانے میں یہ چیز نہیں ڈالی. بہرحال 6.5 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا. اتنے طویل زمانے تک ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا. اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین جو جہاں اس وقت مسجد نبوی بنی ہوئی ہے, وہ دو یتیموں کی زمین تھی, بنجر جگہ تھی اور پرانے کھجور کے درخت تھے, اونچ نیچ والی زمین تھی, کچھ مشرکین کی پرانی قبریں بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جگہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا. آپ نے بنو نجار کو اور ان بچوں کے جو ولی تھے ان کو بلایا کہ بھائی یہ زمین میرے حالت فروخت میں اس میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. تو بنو نجار نے جو ہے جو آپ کا ننیالی خاندان تھا ان لوگوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہم خرید کر یہ زمین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مسجد بنانے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور نہیں فرمائی, کہا نہیں میں اس کو خریدوں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 20 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے میں یہ زمین خریدی, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اس کی قیمت تم ادا کرو میری طرف سے. اور وہاں جب مسجد تعمیر ہو چکی تو مسجد کے تعمیر ہو چکنے کے بعد جو ہے وہاں اس کے بعد وہاں اس مسجد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی تھی. اس زمانے میں جو بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے حجرے بنوائے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ کوئی مسلمان کسی بستی میں جب رہنے کے لیے جائے تو پہلے وہ اللہ کا گھر بنائے پھر اپنا گھر بنائے. بہرحال جب مسجد تعمیر ہو چکی حجرے بن گئے, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اس میں منتقل ہوئے. اس طرح گویا 6.5 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا، بلکہ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا، گویا ان کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرح سمجھتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے دوپہر کے وقت ایسے وقت نکلے کہ اس وقت آپ کے نکلنے کا معمول نہیں تھا، نہ کوئی اور آپ کی ملاقات کے لیے آتا تھا، نہ آپ گھر سے باہر نکلتے تھے، گویا عادت کے خلاف آپ گھر سے باہر نکلے، اور آپ نکلے ہی تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو ویسے شرح حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی بھوک کا تقاضا تھا جس کے پیش نظر حضور باہر نکلے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھوک بھول گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ملاقات اور آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے میں تو نکلا، اور اتنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ ان کو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کیسے اس وقت؟ کہا اللہ کے رسول، فاقہ ہے اور شدید بھوک ہے، بے چین ہوں اس کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاقہ تھا، کئی وقت سے فاقہ تھا، کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، گویا ان کے ساتھ ایسا تعلق۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کھجوروں کا موسم تھا، اپنے باغ میں گویا منتقل ہوئے تھے، جہاں باغات ہوتے ہیں، باغات والے جو علاقے ہوتے ہیں ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باغاتوں کے اندر پھلوں کے پکنے اور آنے کا جب زمانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آبادی کے گھروں سے منتقل ہو کر ان کو چھوڑ کر یہاں باغات کے اندر بھی ان کے گھر ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب بھی وہی گئے تھے، رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کو لے کر کے وہاں پر پہنچے اور گئے تو دیکھا، سلام کیا حضرت ابو ایوب کی گھر والی ام ایوب تھی، انہوں نے اہلن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، استقبال کرتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں؟ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں عام طور پر کنوؤں میں پانی کھارا پن لیے ہوئے ہوتا تھا، خالص میٹھا بہت کم، اس لیے لوگ پینے کا پانی جہاں میٹھا ہوتا تھا وہاں سے لاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میٹھا پانی لینے گئے ہوئے تھے۔ اب حضور یہ ابھی پہنچے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں وہ مشکیزہ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی خوشی کوئی انتہا نہیں رہی، کہنے لگے، بے ابھی وانت امی، کہ ہم اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو میں گویا خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو اور آپ کے رفقا کو۔ اور پھر لپٹ گئے مارے خوشی کے، پھر چادر بچھائی، ان حضرات کو بٹھایا، بٹھا کر جلدی سے ایک بڑا خوشا کھجور کا توڑ کر کے لائے، ان کے سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا خوشا توڑ کر کے لائے، اس میں تو پکی ہوئی بھی ہیں، پکی بھی ہوتی ہیں اور کچی بھی ہوتی ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب پورا تم توڑ کر کے لائے، جو کچی ہے وہ شاید بیکار نہ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمیوں کی پسند مختلف ہوتی ہے، کسی کو زیادہ پکی ہوئی کھجور اچھی لگتی ہے، کسی کو ادھ پکی ہوئی، کسی کو کچی، تو میں اس لیے پورا لیا ہے۔ انہوں نے جب یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کی تصدیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی اور میں بکری ذبح کرتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جو دودھ دیتی ہے اس کو ذبح مت کر. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، حضور کے کہ بھائی ہم کو تو گوشت کی ضرورت ہے، تو جو دودھ نہیں دیتی اس کو بھی ذبح کریں گے تو بھی گوشت کا ہمارا مقصد تو حاصل ہو جائے گا. دودھ دینے والی کو ذبح کریں گے تو وہ دودھ والا فائدہ ختم ہو جائے گا، گوشت بھلے مل جائے. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں تربیت کا پہلو نمایاں ہوتا تھا. بہرحال وہ بکری ذبح ہوئی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. ان کی بیوی نے اس درمیان میں آٹا گوندا اور چولہا ادھر لگایا، ادھر جو ہے ایک ہنڈیا کے اندر شوربے والا گوشت اور دوسرا جو آگ کے اوپر بھنا ہوا گوشت تیار کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ روٹی بھی جب تیار ہوئی کھانا لا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے سامنے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لے کر بنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ کہہ کر کے دیا، ابو ایوب جلدی سے جا کر کے لے کر دیا فاطمہ کو، بہت دن ہو گئے فاطمہ نے ایسا کھانا نہیں کھایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے ہوئے گئے دینے کے لیے. دیکھیے ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے. بہرحال یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس حدیث کی روایت اور نقل کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ اذنی و اوجی، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھو نصیحت بھی مانگ رہا ہے اور مختصر. ایک بات اور یاد رکھیے، حضرات صحابہ کے حالات کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان میں سے جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو اس کے سوال کا جو ہے خلاصہ یہی ہوتا، کوئی آگے پوچھتا ہے کہنا کہ رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس عمل کو کر کے اللہ کا محبوب بن جاؤں. کوئی آتا ہی کہتا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں. گویا ان کے پیش نظر یہی کہ وہ آ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے ذرا پیداوار بڑھ جاوے، روزی میں برکت ہو جاوے. ہمارا ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہمارے دل و دماغ پر اپنی دنیا ہی ایسی جڑی ہوئی ہے کہ بس کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ مل بھی جاوے تو ہم گویا یوں سوچتے ارے موقع ملا ہے فائدہ اٹھا لو. کیا فائدہ اٹھانے؟ حضرت دعا فرما دیجیے ذرا تجارت میں برکت ہو جاوے، کھیتی میں برکت ہو جاوے. ہم اپنی دنیا کی ساری چیزیں ان سے دعا کروانے کی سوچتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے حالات کا ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو ہمیشہ آ کر وہ اسی طرح کی بات ہے. اس آدمی نے بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درخواست کی، کیا کی؟ اذنی و اوجی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. دیکھو نصیحت بھی مانگ رہا ہے اور مختصر. آج کل کے ہم جیسے مولوی ہوں تو ناراض ہو جائیں گے، عجیب آدمی ہے تو ایک طرف نصیحت کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور پھر ساتھ میں ہم پر پابندی بھی لگا رہا کہ مختصر نصیحت کرنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، بلکہ اس کی اس درخواست کے مطابق آپ نے مختصر نصیحت کی. واقعہ یہ ہے کوئی بھی اللہ کا بندہ جب متوجہ ہو جائے کوئی بات پوچھے اور تو اس کو غنیمت سمجھ کر دین کی اللہ اور اس کے رسول کی جو بات بھی ہم چاہے مختصر ہو اس تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو جھنڈا حوالے کیا تھا اور لشکر سونپا تھا کہ جاؤ قلعہ فتح کرو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں لڑوں یہاں تک کہ ان کو قتل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, پہلے ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دو. لائیں یا دی اللہ بے کا رجولا خیر اللہ کا من حمر النعم, کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو اگر سیدھا راستہ دکھلا دے, ہدایت دے دے, تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے جو اس زمانے میں ان کے ہاں بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا بہتر ہے. تو بہرحال اس آدمی نے جو درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے, چنانچہ اس کی درخواست کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں کی. اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودع, پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. دیکھو نماز جو ہے نا ایک بڑا اہم فریضہ ہے, اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے رکن نماز ہے, اور اس کی بڑی اہمیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور نماز کے درمیان اگر یہ ہے تو کیا ہے, نماز بندے اور کفر کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو اوکائے کا نماز کے چھوڑ دے گا, کسی نے نماز چھوڑ دی سیدھا کفر میں کون جائے گا. وہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا کب کفر تک پہنچ جائے کہا نہیں جا سکتا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند بزار کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صوم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له, جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا صلاۃ له وإنما موضع الصلاة في الدين موضع الرأس وموضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اور دین میں نماز کا مقام وہی ہے جو آدمی کے جسم میں سر کا ہے, اگر سر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہتا, نماز نہ پڑھے تو آدمی کا دین باقی نہیں رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام ایک سرکلر ایک اہم حکم نامہ جاری کیا تھا, اس میں بہت ساری باتیں تھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معدہ میں پہلا ہی باب باب وقوت الصلاۃ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو جو فرمان کو جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام جاری کیا تھا نقل کیا ہے, اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع, کہ تمہارے تمام چیزوں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا اور نماز کی حفاظت کرے گا یعنی جس طرح نماز کو ادا کرنا چاہیے اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات آداب کی رعایت کرتے ہوئے, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں نماز کا حکم دیا تو اہل علم یہاں موجود ہیں, یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا صلو نماز پڑھو, لیکن قرآن میں کہیں صلو نہیں کہا گیا. قرآن میں جہاں کہیں جب کبھی بھی حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، سب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا. آپ کی نماز کے اندر کوئی جس طرح کوئی فرض نہیں چھوٹ سکتا، اس لیے کہ فرض چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی. جس طرح فرض کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس طرح کوئی سنت اور کوئی ادب جو ہے اور کوئی مستحبی چھوٹنا نہیں چاہیے. پورے طور پر تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے. آج کل لوگ فریاد کرتے ہیں ویسا نماز میں جی نہیں لگتا، جو نماز کا خشوع خضوع حاصل نہیں، فریاد تو کرتے ہیں. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے نماز کا خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت بھی کی؟ کیا بیٹھے بیٹھے خالی اتنی تمنا کیے ہوئے؟ پہلا کام تو یہ ہے کتابوں میں نماز کا جو طریقہ بتلایا گیا، نماز میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں ایسی کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے تو نماز سرے سے ہوگی. بہت ساری چیزیں واجب ہیں کہ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سدے سہو سے یہ کمی پوری ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑی ہو تو پھر سدے سہو سے کام نہیں چلے گا بلکہ نماز کو لوٹانا پڑے گا. اور بہت سی چیزیں ہیں، سنت ہیں، جو اگر چھوڑ دے گا تو بھلے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا جو نور ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اس کا جو اثر ہونا چاہیے. اور بہت سی چیزیں جو ہیں مستحب ہیں، ادب کے قبیل سے. ایک ایک ادب اور ایک ایک مستحب جو ہے نماز کا وہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم جلدی جلدی نماز کو ادا کر دیتے ہیں، ایسا خیال ہی نہیں ہوتا کہ نماز کو کس طرح باقاعدہ. یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. فضائل نماز میں آپ سنتے ہوں گے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایسے واقعات ذکر کیے ہیں اللہ کے بندوں کے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس تصور سے اور اس خیال سے کہ اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. امام زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اکابر تابعین میں سے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا وضو فرما کر جب نماز کا ارادہ کرتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا. تو پوچھا جاتا کیوں؟ کہا اس حکم الحاکمین کے دربار میں حاضری کر دینا ہے. تو معمولی حاکم ہے دوبارہ نماز کو جو ہے جس طرح ادا کرنا چاہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی حفاظت کرے، یعنی اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھے، وحافظ علیہا، حفاظت کے ساتھ ساتھ پابندی بھی کرے، تو کہتے ہیں حافظ دینہ، اپنے دین کی اس نے حفاظت کر لی. گویا آج بھی کوئی آدمی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے. ومن ضیعہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، یعنی جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے اس کے واجبات، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مطابق ادا نہیں کرتا، فہو لما سواہا ازیو، ایسا آدمی نماز کے علاوہ دین کی دوسری چیزوں کو بطریق اولا ضائع اور برباد کرے گا. جب نماز جیسی اہم چیز کا لحاظ نہیں کیا تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے احکام کا لحاظ کرے گا؟ تو بہرحال نماز کی بڑی تاکید آئی اور اس نماز کو جو ہے خشوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہیں، سورہ المؤمنون کے اندر ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا؟ خشوع کا مطلب یہ ہے، دو لفظ بولے جاتے ہیں خشوع اور خضوع. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کے اعضاء پرسکون ہو، کوئی حرکت نہ کرے، ہر ہر عضو کو نماز میں جس طرح رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کے مطابق اس کو رکھے. اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، یعنی نماز کے دوران اس کا دل کا دھیان کسی اور چیز کی طرف بالکل ہونا نہیں چاہیے. پوری نماز اس طرح ادا کی جائے، اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو اس کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے آدمی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشحالی حاصل ہوگی. اب یہ نماز کا خشوع کیسے حاصل ہو؟ آج کل حال تو یہ ہو گیا کہ خشوع کا نام و نشان پوری زندگیاں ہماری گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن خشوع کیا چیز ہے ہم گویا اس سے واقف ہی نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ فارسی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے، کتاب ہے شیخ فرید الدین اختاب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی پند نامہ اس کی شروع میں جو ہے ایک مناجات ہے، بڑی پیاری مناجات. حضرت حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اس مناجات کو کبھی کبھی پڑھا کرے، اس میں بڑی تاثیر ہے. اس میں ایک شعر ہے، ہمارے طلبہ تو اس کو جانتے ہیں، کہ با حضور دل نہ کردم بے گناہ میں گزشت برمن ساتھ، با حضور دل نہ کردم تاتے. وہ دعا میں کہتا ہے وہ بندہ، اے اللہ بغیر گناہ کے کوئی گھڑی میرے اوپر گزری نہیں، وہ 24 گھنٹے میں ہر وقت میں تو گناہی میں مشغول رہتا ہوں، اور با حضور دل نہ کردم تاتے، اور دل کی حضوری کے ساتھ آج تک کوئی عبادت میں نے کی. ہم لوگ زندگیاں گزر گئی نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی جتنی عمر ہے اس کے حساب سے، کوئی 60 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی جو ہے 30 سال سے، کوئی 20-25 سال سے، جب سے بالغ ہوا ہے نماز چل رہی ہے. لیکن گویا ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ اگر کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے 60 سال تک نماز پڑھی، تو ایک سجدہ ایسا پیش کر سکتے ہو کہ جس کو خود حضور دل کے ساتھ کیا ہو؟ گویا شاید ہم جو ہیں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر و عاجز ہوں. وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، ترستے ہیں اسے آج منبر و محراب. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج ہماری نمازوں کے اندر خشوع نہیں. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ نماز کا خشوع. پوری نماز، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی کی نماز میں بھی خشوع نہیں. آج اس خشوع کو حاصل کرنے کی طرف اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن تاکید کرتا ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے. وہ خشوع کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اس کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو حدیث جبریل میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. مقام مشاہدہ حاصل ہو اس کو، گویا اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے ہو. ایسا اگر کسی کو یہ پیدا ہو جائے کیفیت کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، تو پھر وہ کیسی نماز پڑھے گا جی لگا کر کے؟ کان کا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت بھی حاصل ہونی چاہیے کہ ہر وقت دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا. ایک اور طریقہ جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اس آدمی نے جو سوال کیا تھا اس کے سوال کے جواب میں پہلی بات جو حضور نے فرمائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. کیا ہم اور آپ سب جانتے ہیں، کسی آدمی کو اگر معلوم ہو جائے
کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز.
اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی جس نماز کو ہم ادا کرنے والے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, آپ بتلائیے کہ وہ آدمی اس نماز کو کس طرح جان سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ نماز پوری توجہ کے ساتھ, پورے جان کے ساتھ, پورے طور پر دل لگا کر ذرا برابر بھی ادھر ادھر خیال میں جانے پائے ادا کرے گا. وہ ہے زندگی کی آخر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم نماز میں کھڑے ہو تو ہر نماز اس طرح پڑھو. اور یہ کوئی خالی گویا تصوراتی چیز نہیں ہے, بلکہ چونکہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھائی ہر ایک کو موت تو آنی ہے, موت یقینی ہے, موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی صرف یقینی بات ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر آئے گی اور کب آئے گی یہ معلوم نہیں. کوئی بھی اپنے متعلق یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میری موت بھلا دن آنے والی, کسی کو معلوم نہیں. اس لیے جب بھی کسی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوگا وہ یہ حقیقت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گویا اس نماز کو اس طرح ادا کرو گویا اللہ نے آپ کو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے, اس طرح پورے خشوع حضور اور اطمینان قلبہ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. یہ پہلی نصیحت فرمائی. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامِ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا, کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو جس کے متعلق تم کل کو جو ہے معذرت پیش کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی بلا سوچے سمجھے ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ بعد میں اس کو جب خیال آتا ہے یا کوئی توجہ دلاتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کہا, اچھا میں نے ایسا کہا, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. گویا وہ اس پر شمع یاچنا کرتا ہے, معذرت پیش کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی پہلے ہی سے سوچ کر کیوں نہ بولے تاکہ اس طرح معذرت پیش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. لا تکلم بکلامی, کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو جس کے متعلق تم کو کل معذرت پیش کرنی پڑے, سوچ سمجھ کر بولو. زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, ایسی عظیم نعمت کہ ہم اس کی جو ہے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ ایسی چیز ہے جب سے آدمی بولنا سیکھتا ہے برابر چلتی رہتی موت تک. وہ بڑھاپے میں دوسرے اعضاء تو جواب دے جاتے ہیں, آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے, کان کے سننے کی صلاحیت بھی گھٹ جاتی ہے, ٹانگوں کے چلنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ زبان جو ہے نا اس کی قوت بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں بھی. یہ عجیب چیز ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے ہر ہر عضو سے کون کون سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں ان کی تفصیل بتائی. تو زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی فہرست سب سے لمبی, تقریباً 18 گناہ ہیں جو زبان سے صادر ہو سکتے ہیں. اور امام بخاری نے اس مضمون میں ہر ہر عضو کے گناہ کو گنانے کے لیے جو لکھا ہے اس کو ہر ایک کے لیے ایک الگ خطبہ انہوں نے, یہ بھی ان کی ایک عادت ہے احیاء العلوم میں. تو زبان کے آفات کو اور گناہوں کو بتلانے کے لیے, بیان کرنے کے لیے جب وہ مضمون لکھا تو اس کا جو خطبہ ہے اس میں ایک جملہ عجیب لکھا, جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, تو اس کا سائز زبان کا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی ذہن شرارتیں بہت ہیں. اس کی شرارتوں کا حال تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے آدمی کے تمام اعضاء زبان کے سامنے کیا ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. آج تو سیدھی رہی ہو, تو اگر سیدھی رہے گی تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے, تو اگر ادھر ادھر آڑی ٹیڑھی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں. غلطی کرے گی زبان وہ گالی وہ کسی کو دے گی, اور مار کھانی پڑے گی کس کو, چہرے کو پیٹھ کو دوسرے اعضاء کو جو ہے سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو دوسرا اعظم فرماتے ہیں کہ گویا انسان کے تمام اعضاء جو ہیں وہ صبح کو اذان زبان کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی سے اس سے درخواست کرتے ہیں برائے کرم ذرا ٹھیک ٹھاک رہی ہو تاکہ ہمارا معاملہ ٹھیک رہے. گویا اتنی اہم, اور ابھی بخاری شریف میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میں یزمن لی ماں بہنا لہیے اور ماں بہنا ریجلئی ازمن لہو جننا, جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, تو اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا, اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ, تو اس کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں گائے کی جنت, وہ اس کی حفاظت پر اس کے صحیح استعمال پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے. بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں جو ارشاد فرمائی, اس میں پہلا ہی جملہ ہے املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو کنٹرول میں رکھو, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت طاؤس ابن کیسان تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں میری یہ زبان درندہ ہے, درندہ جنگل کا جانور ہویا, اب مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا, جیسے درندہ پھاڑ کھاتا ہے میں اگر گویا اس کو چھوٹ دے دوں گا تو یہ مجھے ہلاک کر کے رہے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, سب سے لمبی قید کی اگر کوئی چیز حقدار ہے تو وہ کیا ہے؟ زبان. حضرات انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, مشکات میں ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں, میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا جواب میں فرمایا ان ھذا الذی اوردنی اللہ اوردنی الموارد, ارے اسی نے تو مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے, اور ان کے متعلق ہے حضرت ابو بکر کے متعلق غالباً مشکات ہی میں یہ بھی ہے کہ وہ زبان اپنے منہ میں ہمیشہ کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت, لاکنگ سسٹم ہوتا ہے تالا لگانے کا, آج کل ہر چیز کا لاکنگ, آپ کا موبائل ہے اس میں بھی لاک, سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو موبائل کو تو لاک دو, اپنی زبان کو لاک دینے کی ضرورت ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل, وہ تو اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ منہ میں کنکر رکھتے ہیں ہر وقت تاکہ بلا وجہ کوئی چیز بولنے کی نوبت نہ آوے, اور ہم اپنی زبانوں کے متعلق بالکل بے خبر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی, اس میں ایک نصیحت زبان کی حفاظت کی کی, اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ زبان کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا, بہت سے لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, مشکات میں یہ روایت موجود. بہرحال زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید, اور ہمارے اسلاف کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت منصور ابن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, 40 سال عشاء کی نماز کے بعد کبھی کوئی بات نہیں. حضرت ربیع ابن حیثم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ورا اور تقوی میں ان کا مقام سب سے اونچا تھا. ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ ابن مسعود کی مجلس میں آتے تھے تو ابن مسعود ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ان کو ان کہا کرتے تھے لو رہا کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لحاب کا, کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھتے تو ضرور تم سے محبت فرماتے. یہ ان کا مقام تھا. ان کے متعلق لکھا ہے کہ 20 سال تک دنیا کی کوئی بات زبان سے نہیں کی, اور صبح کو جب بیٹھتے تھے تو قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے, جو بولا اس کو لکھ لیتے تھے, اور شام کو سب کا محاسبہ اپنی ذات, یہ تو نے کیوں بولا ہے گویا حساب لینا. ہمارے اکابر کے یہاں تو اپنے ایک ایک بول کا حساب, ہم تو بیٹھے بکواس شروع کرتے ہیں تو کیا بولنے گویا پتہ ہی نہیں. کل کو قیامت میں جب جو ہے پتا دیکھا جائے حساب کتاب ہوگا. وہاں قرآن تو کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, آدمی جو بات بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ جو ہے اس کو نوٹ کرنے والا وہ چوکس موجود ہے. ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے. قیامت کے روز آدمی جب نامہ اعمال کو دیکھے گا نا, اوہو اس کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جائے گا, مال حاضر کتاب آئے بہادر صغیرتم ولا کبیرتم الا اصحا, اس نوشتے کو کیا ہو گیا, کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر موجود نہ ہو. سب ہم نے تو ابھی 5-10 منٹ پہلے جو بات کہی یاد نہیں رہی. کوئی کہے گا آپ نے, میں کہا ارے ہاں بھائی کہا, 4 آدمی گواہ لائیں گے تو مانیں گے, اس کے بغیر تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور یہ سب کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. بہت معاملہ زبان کا بڑا سنگین ہے. اس لیے اکابر تو کوئی ایسی بات جو بیکار قسم کی ہو, لائے آنی, جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, اگر ان کی زبان سے نکل جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ایک بزرگ جو ہیں حسان ابن سنان, ان کے متعلق امام غزالی لکھا ہے, ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں کوئی نیا مکان بنا ہوا دیکھا, ساتھی نے پوچھا یہ کب بنا, پوچھنے کو تو پوچھ لیا لیکن ساتھی فوراً یہ خیال آیا کہ یہ سوال فضول, اس کا نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. وہ اپنے جی کو کیا کہتے ہیں, تو نے یہ لایانی سوال کیوں کیا, اب اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا میں. یہ حال حضرات کا تھا. تو گویا اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکلم بکلامی تعذر منہ غدا, کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالیو جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت فرمائی واجمیل ایاس مما فی بیتک, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو مکمل طور پر مایوس کرو. کس کے پاس جب لوگوں کے پاس جو مال ہے جو چیزیں ہیں, کبھی ان کا لالچ اور ان کا ہرس, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر لالچ اور ہرس کا مادہ رکھا ہے. وہ لالچ عجیب چیز ہے, سب کچھ ہے پھر بھی وہ آدمی کو لالچ کہ مجھے کچھ دے گا, کہ مجھے دل میں یہ خیال لاتا ہے نفس, اور وہ لالچ یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کچھ مل جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر دو. زبان سے بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں دی, اور دل میں بھی کسی چیز کا ایسا خیال لانا کہ یہ مجھے کچھ دے جس کو اشراف کہا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں. سوال بھی حرام قرار دیا گیا, اور اشراف کے نتیجے میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ کے مقبول بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے مستغنی کر دیا, وہ آ کے سامنے سے دے رہے ہیں تو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت شاہ عبد القادری صاحب جیلانی حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سلطان سنجر جو تھا تو وہ بڑا جو ہے اس کی بڑی سلطنت تھی. اس نے دیکھا کہ حضرت کے پاس روزانہ ہزاروں مہمان آتے ہیں, حضرت کے لنگر میں ہزاروں آدمی کھاتے ہیں, اور حضرت کے پاس کوئی بڑا آمدنی کا ذریعہ تو ہے نہیں. اس نے یہ سوچ کر ایک پورا صوبہ, پورا اسٹیٹ, اس زمانے میں نواب لوگ, بادشاہ لوگ, لوگوں کو جاگیریں دیا کرتے. جاگیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورا گاؤں آپ کو جاگیر پر دے دیا, یعنی اس پورے گاؤں کی جتنی بھی آمدنی ہے, اس کی خراج وغیرہ کی, وہ سب آپ کی مالکی. اس طرح گویا کبھی کئی گاؤں جاگیر میں دیے جاتے تھے, کبھی پورا علاقہ جاگیر کے طور پر دیا جاتا تھا. سلطان سنجر نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں ہزاروں مہمان آتے ہیں, کھاتے ہیں, اور حضرت کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش تو نظر آتا نہیں, کیا ہوتا ہوگا, بڑی تکلیف میں ہوں گے. تو ایک پورا صوبہ جو تھا, اس صوبے کا نام تھا نیمروز. نام ہوتے ہیں جگہوں کے, نام ہوتے ہیں. نیمروز فارسی زبان کا لفظ ہے, اور نیمروز کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں دوپہر کا وقت. اس صوبے کا نام نیمروز تھا. سلطان سنجر نے ایک مرتبہ جو ہے نا باقاعدہ ایک تحریر, ایک لکھان لکھ کر کے, وہ پہلے زمانے میں تاما پتر بھی ہوا کر, تامے کے اس پر لکھ کر کے دیا کرتے تھے, یہ آپ کو جاگیر کے طور پر دیا جاتا ہے. ایک تحریر لکھ کر کے حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی, حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی کہ میں یہ صوبہ, پورا صوبہ, اس کی پوری آمدنی جو ہے وہ جاگیر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ صوبے کا نام تھا نیمروز. جب یہ فرمان بادشاہ کا آپ کے پاس پہنچا, تو آپ نے اسی فرمان کی پچھلی طرف اس کی پشت پر جو کورا حصہ ہوتا ہے دو شہر لکھ دیے, جو چترے سنجری رخ وقت رخ وقتم سیاہ آباد گر گر نیلم بھوت ہوسے ملک سنجرم زانگا کے آفتم خبر کے ملک نیم شب من ملک نیم روز بے خرم. چترے سنجری اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے, ان کا جب دربار لگتا تھا تو جو ہے نا ایک جو ہے صاحبان بھی اوپر, پورا صاحبان کالے رنگ کا ہوتا تھا تاکہ اس کے اندر جو ہے نا بادشاہ کا حسین چہرہ باروب نظر آئے, تو وہ کالا ہوتا تھا. تو حضرت نے کیا لکھا, جو چترے سنجری رخ وقتم سیاہ آباد, کہ سلطان سنجر کا جو چترے شاہی ہے, میرا نصیبہ اور میری قسمت بھی اسی کالی ہو جائے گر گر دلم بھوت ہوسے ملک سنجرم, اگر بادشاہ کے پورے ملک جو ہے اس کی بھی میرے دل میں کیا ہو خواہش. صبح تو نور کی بات ہے, پورے ملک کا بھی خیال کبھی آوے تو بھی اللہ تعالیٰ میرا نصیب کو اس کے چترے شاہی کی طرح کالا کر دے. زانگا کے یافتم خبر کے ملک نیم شب, نیم شب فارسی زبان میں کہتے ہیں آدھی رات کو, جب سے مجھے آدھی رات کے ملک کا پتہ چلا ہے, یعنی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کے سامنے رونا, اس سے مانگنا, یہ دولت جب سے مجھے ملی ہے من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. یہ نیم روز والا ملک جو ہے نا, ایک جو کے بدلے میں بھی لینے کے لیے میں تیار. یہاں بڑی صنعت جناس بھی استعمال کی ہے, چونکہ اس کا نام, اس صوبے کا نام نیم روز تھا, انہوں نے اس کے مقابلے میں نیم شب استعمال کیا. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جو ہے شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور ان کی خدمت میں دنیا سے لوگ آتے تھے. حضرت منا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 500 حضرات تو مستقلاً ان کی خانقاہ میں مقیم ہوتے تھے, اور روزانہ کے آنے جانے والے مہمانوں کی تعداد الگ ہوتی, بہت بڑا یہ تھا ان کا. یہ تو یہ ٹونک کے جو نواب تھے, نواب میر خان, وہ ان کے عقیدت مند تھے شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے سوچا کہ شاہ صاحب کے یہاں مہمانوں کی اتنی زیادہ عمل ہے, کوئی ذرا آسانی ہو جائے. تو انہوں نے بھی ان کی خدمت میں کوئی جاگیر پیش کرنا چاہا. تو حضرت شاہ غلام علی صاحب نے ایک شعر لکھ کر کے بھیج دیا, من ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریں با میر خان بگو کہ روزی مقدر است. کہ ہم اپنے فقیری کا جو حال ہے اور اپنی جو قناعت ہے اس کی عزت کو جو ہے کھونا چاہتے نہیں. میر خان سے کہہ دو کہ روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے, جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ مجھے بھی دے گا. قبول نہیں کیا اس جاگیر کو. حضرت ہمارے سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سادھو بڑا ریاضت کیا ہوا مجاہدے کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, کچھ مدت رہا جانے لگا تو وہ حضرت کو کیا کہتا ہے کہ میاں جی ہمارے سامان ہماری اس میں اکسیر رکھی ہوئی ہے. اکسیر یعنی وہ طریقہ جس سے جو ہے نا وہ سونا بنایا جاتا ہے, تو لے لو تو تیرے پاس دھن کی کمی معلوم ہوتی ہے. حضرت نے جواب میں فرمایا مجھے ضرورت نہیں. پھر اس نے کہا کہ لے لو کام آئے گا. حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں. پھر اس نے کہا, حضرت نے ایک تھیلا اٹھا کر سامنے کی دیوار کے اوپر مارا, پوری دیوار سونے کی. یہ منظر دیکھ کر وہ سادھو کیا کہتا ہے, ہاں تجھے ضرورت نہیں ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بس آدمی اللہ سے امید رکھے, خیروں سے امید منقطع کر لے, یہی اصل چیز ہے. سوال بھی اللہ ہی سے کرنا چاہیے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے یہ اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اللہ جس نے ہمیں بغیر مانگے دیا ہے, مانگنا ہے کبھی اسی سے مانگو, انسانوں کے سامنے ہاتھ آدمی کیوں پھیلائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر نصیحتیں اس آدمی کو فرمائی. ہر مومن کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کا اہتمام اور توفیق نصیب فرمائے. دعا کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين ومهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اعطنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری مہینوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری عبادت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر رحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مدعی و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی،
ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما.
اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, تو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ تیرے یہ بندے قرب و جوار دور و دراز سے محض تیری نسبت پر تیری محبت پر آئے ہیں, اللہ ان کے اس آنے کو قبول فرما دے. اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کا, رضا اور خوشنودی کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا دے. اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.